أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم آمنت بالله صدق الله العظيم. کیا مہمانی کے اعتبار سے یہ زیادہ بہتر ہے یا زقوم کا درخت؟ اس زقوم کے درخت کو ہم نے ظالموں کے لیے آزمائش بنا دیا ہے. یہ ایک درخت ہے جو جہنم کے جڑوں میں نکلتا ہے اور اس کے خوشے ایسے ہیں جیسے شیاطین کے سر، اور یہ جہنمی اس درخت سے کھانے والے ہیں اور اسی درخت سے اپنا پیٹ بھرنے والے ہیں. پھر ان کے لیے اس کے اوپر گرم پانی کو ملا کر دیا جائے گا، پھر ان سب کا ٹھکانہ ہوگا جہنم کی آگ کی طرف. بے شک ان لوگوں نے اپنے آبا کو گمراہ پایا تو یہ انہی کے نقش قدم پر لپکتے رہے، اور ان سے پہلے بھی پہلے لوگ بہت گمراہ ہوئے اور ہم نے ان کے اندر ڈرانے والوں کو بھیجا، تو آپ دیکھیے کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جن کو ڈرایا گیا تھا. ہاں مگر اللہ کے وہ بندے جن کو چن لیا گیا. اور نوح نے ہمیں پکارا تو ہم بہترین جواب دینے والے تھے، اور ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے نجات عطا کی، اور ہم نے ان کی اولاد ہی کو باقی رہنے والا بنا دیا، اور ہم نے آنے والے لوگوں میں یہ بات چھوڑ دی کہ سلامتی ہو نوح پر تمام جہان والوں میں، بے شک ہم اسی طریقے سے اچھا کام کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں، اور بے شک نوح ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو غرق کر دیا، اور نوح کے گروہ میں سے ابراہیم بھی تھے۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو ابھی اس مجلس میں ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور یہ سورۃ الصافات کی آیت نمبر 62 سے لے کر آیت نمبر 83 تک کی آیات تھی۔ ان آیات کے دو حصے ہیں، شروع کا جو حصہ ہے آیت نمبر 62 سے لے کر آیت نمبر 74 تک، اس میں اہل جہنم کا حال بیان کیا گیا ہے اور زقوم درخت کی کیفیت بیان کی گئی ہے، اور اس کے آگے جو آیات ہیں 75 سے لے کر 83 تک، اس میں سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ تو جو شروع کی آیت ہے آیت نمبر 62، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے کہ اذالک خیر النزلا ام شجرۃ الزقوم، کیا یہ بہترین مہمانی ہے یا زقوم کا درخت بہتر ہے؟ اور یہ ذالک، اس میں اشارہ، اس کا مشار انہیں وہ نعمتیں ہیں جو گزشتہ درس کی آیات میں بیان کی گئی تھی کہ کس طریقے سے اولئک لہم رزق معلوم فواکہ وہم مکرمون فی جنات النعیم علی سرر متقابلین یطاف علیہم بکأس من معین بیضاء لذۃ للشاربین لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون۔ یہ آیات تھیں جن میں اہل جنت کے جنتیوں کے اکرام کا ذکر ہے کہ ان کو بہترین رزق دیا جائے گا اور ان کی بڑی عزت کی جائے گی، اللہ سبحانہ و تعالی اہل جنت کا بہت اکرام فرمائیں گے۔ تو اس سے متعلق تفصیلات گزشتہ درس میں بیان کی گئی تھیں، آیت نمبر 61 تک میں اہل جنت کا حال تھا۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ جو ہم نے اہل جنت کا حال بیان کیا اور ان کی نعمتوں کا حال ذکر کیا اور ان کے اکرام اور ان کے انعام کا ذکر کیا، وہ بہتر ہے یا جہنم کا درخت بہتر ہے؟ تو فرمایا جا رہا ہے کہ اذالک خیر النزلا، کیا وہ بہترین مہمانی ہے، ام شجرۃ الزقوم، یا زقوم کا درخت بہتر ہے؟ یعنی دو راستے ہیں کہ آدمی یہ جنت میں چلا جائے یا جہنم میں چلا جائے۔ جنت میں جائے گا تو اکرام ہوگا، رزق معلوم، فواکہ وہم مکرمون علی سرور متقابلین، وہ سارے انعامات ہیں جو گزشتہ آیات کے اندر ذکر کیے گئے۔ اور نعوذ باللہ اگر کوئی آدمی کفر کا، ظلم کا، شرک کا راستہ اختیار کرے تو جہنم کی طرف جا رہا ہے اور وہاں زقوم کا درخت ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ جس طرح جنت کے اندر توبہ کا درخت ہے، اور توبہ جو درخت ہے وہ ایک ایسا درخت ہے کہ پورے جنت میں اس کی شاخیں موجود ہیں، اسی طرح جہنم کے اندر زقوم کا درخت ہے اور اس کی شاخیں جو ہیں وہ بھی جہنم کے تمام حصوں کے اندر موجود ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے آیت نمبر 62 میں فرمایا کہ اَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا اَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ، کیا یہ جو نعمتیں ذکر کی گئیں یہ بہتر ہیں مہمانی کے اعتبار سے یا زقوم کا درخت بہتر ہے؟ اِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ، بے شک ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے فتنہ بنایا ہے، ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے فتنہ بنایا ہے۔ یہ جو فتنہ کا لفظ ہے یہ عربی زبان میں عذاب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، آزمائش کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ ہے ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، اب اپنا عذاب چکھو، یہ وہ عذاب ہے جس کو تم جلدی جلدی مانگ رہے تھے۔ تو یہاں فتنے سے مراد عذاب ہے، ذوقوا فتنتکم، لیکن فتنے سے مراد آزمائش بھی ہوتی ہے، اور قرآن مجید میں کئی جگہوں میں بلکہ اکثر جگہوں میں فتنے کو آزمائش کے معنی میں لیا گیا کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے اموال، تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں کہ تم ان کا حق ادا کرتے ہو یا نہیں کرتے، یا ان کا حق ادا کرنے میں افراط اور تفریط سے کام تو نہیں لیتے. تو فتنہ کا معنی آزمائش کے بھی ہیں اور فتنے کے معنی عذاب کے بھی ہیں. تو اگر اس کے معنی عذاب کے لیے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ درخت جو ہے یہ ظالموں کے لیے عذاب ہے، یعنی اہل جہنم کے لیے یہ درخت عذاب ہوگا. اور اس کی تفسیر حدیث شریف میں آئی ہے کہ اہل جہنم کے اوپر جو عذاب ہوگا اس پر ایک اور عذاب مسلط کر دیا جائے گا کہ شدید بھوک ان کو لگے گی، ایسی بھوک جو بالکل ناقابل برداشت ہوگی اور کسی طرح وہ قابو میں نہیں آ رہی ہوگی. تو اس شدید بھوک کے اندر ان کو یہ زقوم کا درخت دیا جائے گا جو کانٹے والا درخت ہے، انتہائی بدبودار ہے، انتہائی زہریلا ہے، انتہائی کڑوا ہے. تو یہ عذاب ہوگا جو کہ اہل جہنم کو دیا جائے گا. تو اس معنی کر کے انا جعلناها فتنة للظالمین کا ترجمہ یہ ہوا کہ بے شک ہم نے اس درخت کو عذاب بنایا ہے ظالموں کے لیے، یعنی یہ آخرت میں زقوم کا درخت ان کو کھانے کو دیا جائے گا جو ان کے لیے عذاب ہوگا. اور دوسرا معنی آزمائش کے بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اس درخت پر ایمان لائے کہ ہاں یہ درخت ہوگا، ہم ایمان لاتے ہیں اس پر، جیسے کہ مومن اس پر ایمان لاتے ہیں، تو ان کے لیے تو یہ آیات اللہ تعالیٰ کی ایمان، اللہ تعالیٰ پر ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنیں گی. لیکن کافر اگر اس درخت کا مذاق اڑائیں، جیسا کہ کفار مکہ نے اس درخت کا مذاق اڑایا کہ محمد کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ ایک درخت ہوگا اور وہ بھی آگ کے اندر ہوگا، آگ کے اندر کیسے درخت ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ابو جہل نے اپنی باندی سے کہا کہ مکھن لے کے آؤ اور کھجوریں لے کر آؤ، اور پھر مکھن اور کھجوریں کھانے لگا اور لوگوں کو بھی کھلانے لگا کہ ہمارا زقوم تو یہ ہے. تو اس نے مذاق اڑایا اور کافروں نے مذاق اڑایا، تو ان کے لیے یہ درخت آزمائش بن گیا. تو جہنمیوں کے لیے یہ عذاب ہے اور دنیا میں کافروں کے لیے یہ آزمائش ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا جعلناها فتنة للظالمین، اس درخت کو ہم نے ظالموں کے لیے عذاب بنایا ہے اور اس درخت کو ہم نے ظالموں کے لیے آزمائش بنایا ہے. دونوں ترجمے ٹھیک ہیں. انہا شجرتن، اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بڑا عجیب ترجمہ کیا، ہم نے اس کو رکھا ہے ایک بلا ظالموں کے لیے. اب بلا کا لفظ ایسا ہے کہ وہ عذاب کے لیے بھی استعمال ہوا اور آزمائش کے لیے بھی استعمال ہوا، بڑی بلا ہے یہ. تو ہمارے اکابر بڑے عجیب ہیں، ان کے الفاظ بھی بڑے چنے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا، آگے قرآن یہ کہتا ہے کہ انہا شجرت تخرج فی اصل الجحیم، یہ ایک درخت ہے جو جہنم کی جڑ میں نکلتا ہے، یعنی جہنم کے بیچ سے یہ درخت نکلا ہوا ہے، اور اس کی شاخیں در شاخیں در شاخیں پورے جہنم میں پھیلی ہوئی ہیں. جیسے کہ جنت کے اندر توبہ کا درخت ہے، اور توبہ کے درخت کی جو شاخیں ہیں تو وہ دور دور تک تمام جنت میں پھیلی ہوئی ہیں. تو انہا شجرت تخرج فی اصل الجحیم، یہ درخت ہے جو جہنم کے بیچ میں نکلتا ہے. طلعها كأنه رؤوس الشياطين، اور اس درخت کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیاطین کے سر. یعنی وہ درخت اتنا کریہ المنظر ہے، یعنی دیکھنے میں بھی اتنا بدتر اور برا ہے کہ اس کے جو شگوفے ہیں وہ بالکل ایسے ہیں جیسے شیطان کا سر ہوتا ہے. اور یہ عرب میں ایک درخت ہوتا ہے اور اس کی مختلف قسمیں پائی جاتی ہیں. اردو میں اس کو کہتے ہیں تھوہر، اور پرانے زمانے میں اس کو کہتے تھے سینڈ. چنانچہ حضرت شیخ شیخ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا سینڈ کا، اور حضرت شیخ الہند نے بھی سینڈ کا ترجمہ کیا، لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے جو دوسرے اکابر ہیں انہوں نے بات کے حساب سے اس کا ترجمہ کیا ہے تھوہر کا، اور آج کل لغت میں بھی یہ تھوہر ہی بولا جاتا ہے، اور اس کی مختلف صورتیں تصویریں نیٹ پر موجود ہیں۔ یہ ایک درخت ہوتا ہے، اور یہ ایک جنگلی درخت ہوتا ہے، اور اس کے اندر کانٹے ہوتے ہیں، اور اس کی مختلف شکلیں ہیں، انہیں مختلف علاقوں میں، جیسے آم مختلف قسم کا ہوتا ہے، گلاب مختلف قسم کا ہوتا ہے، ایک ہی پھل مختلف علاقوں میں مختلف ڈیزائن کا ہوتا ہے، تو اس طرح یہ مختلف صحراؤں کے اندر یہ تھوہر کا درخت پایا جاتا ہے، جس کو عربی میں زقوم کہتے ہیں، اور اس سے اس کا جو شگوفہ ہوتا ہے یا پھل گول گول ہوتا ہے، اور اس میں عجیب ایسی ہے جیسے کھوپڑی، کبھی آپ نے مردے کی کھوپڑی دیکھی ہو تو بالکل ویسی اس کی شکل ہوتی ہے، تو آدمی کو دیکھنے میں بھی کراہت ہوتی ہے اور وحشت آتی ہے، اور اس کو بعض علاقوں میں ناگ پھنی بھی کہتے ہیں، اور اس کی ایک قسم ایسی ہے کہ اس کا جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے جیسا کہ سانپ کا پھن ہوتا ہے، تو وہ بالکل دور سے ایسا لگتا ہے جیسے سانپ نے اپنا سر اٹھایا ہوا ہے، چنانچہ اس کو ناگ پھنی بھی کہتے ہیں کہ یہ سانپ کی طرح اس کا پھن ہے، اور اسی لیے یہ جو آیت ہے کہ طلعہا کأنہ رؤوس الشیاطین کے بھی دو ترجمے کیے تمام مفسرین نے پیچھے بھی اور آج کل بھی، کہ شیاطین سے شیاطین مراد لیے، اور یہ کہا کہ اس کے شگوفہ ایسا ہے جیسے شیاطین کا سر ہوتا ہے، یعنی بڑا کریہ المنظر اور بدصورت، اور بعضوں نے کہا کہ شیاطین سے مراد ہے سانپ، کیونکہ عربی زبان میں شیاطین بولا جاتا ہے اس سے سانپ مراد ہوتے ہیں، تو گویا سانپ کا سر جیسا ہوتا ہے ویسا اس کے شگوفے ہیں، لیکن یہ دنیا کا زقوم ہے، دنیا کا تھوہر ہے، دنیا کا سینڈ ہے، دنیا کی ناک پھنی ہے، لیکن اس دنیا کی چیزوں کو آخرت کے اوپر قیاس کرنا قیاس مال فارغ ہے، اور انار یہاں بھی ہے وہاں بھی ہوگا، انگور یہاں بھی ہیں وہاں بھی ہوں گے، اور چارپائی یہاں بھی ہے وہاں بھی ہوگی، اور جناب ہر نعمت یا ہر جو خراب چیز ہے اس کا یہاں بھی ذکر ہے، آخرت کے اندر بھی ذکر ہے، لیکن وہ صرف نام ہے، لیکن اس کی حقیقت وہ نہیں ہے جو دنیا میں ہمیں نظر آتی ہے، لیکن تھوڑا سا ایک اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو تھوہر کا درخت جس کو ناک پھنی بھی کہا جاتا ہے، یہ کانٹے دار ہوتا ہے، اور اتنے تیز کانٹے ہوتے ہیں کہ اگر آپ اس کو ذرا سا زور سے دبائیں گے تو کانٹے آپ کے اندر چبھ جائیں گے، اور اندر چبھیں گے تو جہاں چبھیں گے وہاں ورم شروع ہو جائے گا، آپ کا زہریلا ہوتا ہے، اور بو ہوتی ہے اس کے اندر، جب توڑیں تو اندر سے بو ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ زہریلا بھی ہوتا ہے، اور انتہائی کڑوا اور خراب درخت ہے یہ۔ جب دنیا کا جو یہ زقوم ہے یا تھوہر ہے وہ اتنا خراب ہے، تو اللہ پناہ میں رکھے جو جہنم کا زقوم ہوگا، جو آگ کے اندر سے پیدا ہوگا، تو اللہ ہی کو معلوم ہے کہ وہ کتنا خراب ہوگا، اعزنا اللہ من ذلک، اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ اس سے محفوظ رکھے۔ اب یہ اللہ تعالی کی قدرت ہے کہ جہنم کے اندر بھی درخت کو پیدا کر دیا گیا، حالانکہ وہاں آگ ہے، اول تو آگ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جہنم کے ہر علاقے میں آگ ہی ہو، جیسے جیل بنائی جاتی ہے تو ہر جگہ جو ہے نا وہاں افسر بھی بیٹھتے ہیں، جو افسروں کے بیٹھنے کی جگہ ہے اس کو آپ یہ تھوڑی کہیں گے کہ وہ بھی کوٹری میں بند ہے، وہ تو اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا ہے، جیلی کا کچھ حصہ جو ہے وہ جیل کے اندر قیدیوں کے لیے ہوتا ہے اور کچھ افسران کے لیے ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آگ ہی آگ ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی قدرت سے آگ کے اندر اس درخت کو پیدا کر دیا ہو۔ اب یہ آپ دیکھتے ہوں گے، سنا ہم نے کہ سمندر کے نیچے باغات ہوتے ہیں، عام طور سے پانی بہت زیادہ ہو وہ بھی کڑوا ہو سمندر کا پانی، تو وہ تو باغات ختم ہو جاتے ہیں، لیکن سمندر کے نیچے باغات ہیں، اور طرح طرح کے جناب پھول اور طرح طرح کے پودے وہاں پیدا ہوتے ہیں، تو جو ذات کڑوے پانی کے اندر باغات پیدا کر سکتی ہے تو وہ ذات باری تعالی آگ کے اندر اگر درخت پیدا کر دے یا جہنم کے اندر کسی حصے میں درخت پیدا کر دے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کیا بعید ہے۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذلک خیر النزلا ام شجرۃ الزقوم، کیا وہ مہمانی بہتر تھی یا زقوم کا درخت بہتر ہے؟ انا جعلناها فتنة للظالمین، اس درخت کو ہم نے ظالموں کے لیے آزمائش بنایا ہے، اس درخت کو ہم نے ظالموں کے لیے بلا بنایا ہے۔ انها شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یہ ایک درخت ہے جو جہنم کی جڑ میں نکلتا ہے یعنی جہنم کے بیچ میں سے نکلتا ہے۔ طلعها کانہ رؤوس الشیاطین، اور اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیاطین کے سر، یا اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے سانپ کا سر، سانپوں کے سر۔ فانہم لآکلون منہا فمالئون منہا البطون، اور بے شک یہ اہل جہنم اس کو کھانے والے ہیں، کھا کے رہیں گے۔ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا، بے شک یہ اہل جہنم اس درخت کو کھانے والے ہیں۔ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، اور اس درخت سے پیٹ بھرنے والے ہیں۔ اور ابھی میں نے بتایا تھا کہ ایک عذاب وہاں یہ مسلط ہوگا، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، کہ بھوک شدید ہوگی، اتنی شدید ہوگی کہ کہیں گے کچھ بھی مل جائے اس وقت منہ میں ڈالو کسی طرح، تو ان کو یہ زقوم کا درخت دیا جائے گا، اور جب وہ گلے میں پھنسے گا اور کانٹے اس کے چبھیں گے تو وہ چاہیں گے کہ کوئی چیز پینے کی ہو تاکہ حلق سے اس کو اتاریں، تو گرم کھولتا ہوا پانی جس میں پیپ کی اور گندگی کی آزمائش ہوگی، ملونی ہوگی، وہ ان کو دیا جائے گا۔ اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، بے شک یہ لوگ اس درخت سے کھانے والے ہیں اور اسی درخت سے پیٹ بھرنے والے ہیں۔ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ، پھر ان کے لیے اس کے اوپر ملونی ہوگی گرم پانی کی۔ شوب کہتے ہیں ملی ہوئی چیز کو، مخلوط کو، یعنی گرم پانی بھی ہوگا، گرم پانی کے اندر بدبودار چیزیں ڈالی جائیں گی جو موجود ہوں گی، اور وہ ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ ایسے خوفناک پانی ہوگا کہ آتے ان کی نکل جائیں گی کٹ کر، پھر دوبارہ ان کو ٹھیک کر دیا جائے گا۔ ثم ان لهم علیہا لشوبا من حمیم، پھر ان کے لیے اس درخت کے اوپر ملونی ہوگی، ملونی یعنی ایک مخلوط چیز دی جائے گی من حمیم، گرم پانی کی۔ ثم ان مرجعهم لیل الجحیم، پھر ان کو لوٹایا جائے گا جہنم کی طرف، یعنی کھلا پلا کر جیسے جانوروں کو کھلایا جاتا ہے، پلایا جاتا ہے، پھر واپس باڑے میں بند کر دیا جاتا ہے، تو ان کو کھلا پلا کر پھر جہنم میں لے جایا جائے گا۔ ثم ان مرجعهم لیل الجحیم، پھر ان کا لوٹنا ہوگا جہنم کی طرف۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم الفوا آباءهم ضالین، بے شک ان کافروں نے اپنے آبا و اجداد کو گمراہ پایا تھا۔ وہم علی آثارہم یہرعون، تو یہ انہی کے نقش قدم پر لپکتے رہے، یہ انہی کے نقش قدم پر لپکتے رہے، یعنی انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کو نہیں سنا، اور جو نصیحت کرنے والے تھے ان کی نصیحت کو نہیں سنا، جو ان کے دل دماغ میں آ گئی، اور جو ان کے آبا و اجداد کرتے چلے آئے کفر، شرک اور ظلم، تو وہی ان لوگوں نے بھی کیا، اور انہی کے نقش قدم پر چلتے رہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے آبا و اجداد جہنم میں پہنچے، یہ بھی ان کے پیچھے پیچھے جہنم میں پہنچ گئے۔ تو فرمایا انہم الفوا آباءهم ضالین، بے شک انہوں نے اپنے آبا و اجداد کو پایا گمراہ۔ فہم علی آثارہم یہرعون، تو یہ انہی کے نقش قدم پر لپکے جا رہے ہیں، لفظی ترجمہ دوڑائے جا رہے ہیں۔ دیکھو چلنا ایک دو آدمی جا رہے ہیں، ایک آدمی بھی تیز جا رہا ہے، دوسرا بھی جا رہا ہے، لیکن آپ اگر دونوں کو دیکھیں، ایک وہ ہوگا کہ جس کے بارے میں یہ انداز ہوگا کہ تیز تو جا رہا ہے مگر کوئی اندرونی جذبہ اس کا نہیں ہے یا کسی چیز کی طرف یہ بھاگا نہیں جا رہا. اور دوسرا وہ آدمی ہے جو لپکا جا رہا ہے, اردو میں اسے کہتے ہیں لپکا جا رہا ہے, تو اندر کا جذبہ اور باہر سے کوئی بلا رہا ہے اور یہ اس کی طرف لپکا جا رہا ہے. اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں ہریا و اہریا, اور عام طور سے یہ مجھول استعمال ہوتا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت کے اندر بھی یہ مجھول کے صیغے کے طور پر استعمال فرمایا کہ فہم علی آثارہم یہرعون, اور یہ اپنے آبا و اجداد کے نقش قدم پر لپکے جا رہے ہیں, دوڑائے جا رہے ہیں, گویا اپنے ان کے آبا و اجداد کا جو طریقہ ہے وہ ان کو دعوت دے رہا ہے, اور یہ اندر کی جو ان کی گندگی اور خرابی ہے اس کے بنا پر یہ اس خراب طریقے کی پیروی میں لپکتے جا رہے ہیں. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ, اور ان سے پہلے بہت سارے پہلے لوگ گمراہ ہو گئے. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ, اور ان سے قبل گمراہ ہو چکے ہیں. اکثر الاولین, اکثر پہلے لوگ. دنیا میں مسلمانوں کی تعداد ہمیشہ کم رہی ہے, کافروں کی تعداد زیادہ رہی ہے. اب بھی یہی حال ہے, پہلے بھی یہی حال تھا, آئندہ بھی یہی حال ہوگا. اور قرآن مجید میں یہ بات کئی جگہ ہے کہ جو اکثر ہیں وہ کافر ہیں, تو یہاں بھی یہی بات فرمائی گئی کہ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ, اور ان سے قبل اکثر پہلے لوگ گمراہ ہو چکے ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ, اور ہم نے ان میں منذرین کو بھیجا. منذر کہتے ہیں ڈرانے والے کو, تنبیہ کرنے والے کو, خبردار کرنے والے کو. اور انبیاء کرام علیہم السلام تنبیہ بھی کرتے ہیں, خبردار بھی کرتے ہیں, ڈراتے بھی ہیں کہ دیکھو جو حرکتیں کر رہے ہو اس کا نتیجہ دنیا آخرت میں بہت برا نکلے گا. تو انبیاء کرام علیہم السلام ہوتے ہیں منذرین, اور جن کو تنبیہ کی جاتی ہے, جن کو ڈرایا جاتا ہے, جن کو خبردار کیا جاتا ہے وہ ہوتے ہیں منذرین. منذر صیغہ اسم فاعل, منذر صیغہ اسم مفعول. تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں میں دونوں صیغے استعمال کیے, تو فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ, اور ہم نے ان کافروں کے اندر منذرین کو بھیجا ہے. منذرین کو یعنی ڈرانے والوں کو بھیجا ہے, جو جنہوں نے جا کر اپنی قوم کو اور قوم کے لوگوں کو خبردار کیا, تنبیہ کی اور ڈرایا. فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ, تو آپ دیکھیے کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جن کو ڈرایا گیا. منذرین جن لوگوں کو ڈرایا گیا ان کا کیا انجام ہوا, تو وہ یہی ہے کہ ان میں سے جو لوگ ایمان لے آئے وہ جنت کی طرف گئے, اور جو لوگ نعوذ باللہ ایمان نہیں لائے, اپنے آبا و اجداد کے کفر پر, شرک پر اور ظلم کے اوپر ڈٹے رہے وہ جہنم کی طرف چلے گئے. تو فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ, اور ہم نے ان کے اندر ڈرانے والوں کو بھیجا. فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ, تو آپ دیکھیے کہ ان ڈرانے والوں کا انجام کیسے ہوا. إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ, ہاں مگر اللہ کے وہ بندے جن کو خالص کر لیا گیا, یعنی جن کو چن لیا گیا. اللہ تعالیٰ ہر قوم میں کچھ لوگوں کو چن لیتے ہیں جنت میں پہنچانے کے لیے, ان کو ایمان کی, اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے. تو فرمایا کہ الا عباد اللہ المخلصین, مگر واللہ کے وہ بندے جو چن لیے گئے. یہ تو آیت نمبر 62 سے لے کر آیت نمبر 74 تک کی آیات تھیں, اور ان میں شجرۃ الزقوم کا حال بیان کیا گیا, اور یہ بات کہ یہ کافر جو ہیں یہ بغیر سوچے سمجھے اپنے آبا و اجداد کے کفر, شرک اور ظلم میں پیروی کرتے ہیں, جس کا نتیجہ ان کو دنیا میں بھی بھگتنا ہوتا ہے, آخرت میں بھی بھگتیں گے. ہاں مگر اللہ کے جو چنے ہوئے بندے ہیں وہ بچ جاتے ہیں. اب اللہ کے جو چنے ہوئے بندے ہیں ان میں سب سے افضل کون ہیں؟ انبیاء کرام علیہ السلام، پھر ان سے نیچے ہوتے ہیں صدیقین، پھر اس سے نیچے ہوتے ہیں شہداء، پھر اس سے نیچے ہوتے ہیں صالحین۔ تو اب آگے جو آیات شروع ہو رہی ہیں، آیت نمبر 75 سے لے کر سورہ صافات کے آخر تک، اس میں انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اب آگے جتنی آیات آ رہی ہیں سورہ صافات کی، ان میں انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہے۔ پہلے سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اس کے بعد حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد تمام انبیاء کرام کا وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ان انبیاء کرام علیہ السلام کا جب ذکر کیا گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی محبت سے ذکر کیا ہے۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا گیا جو ابھی آ رہا ہے، سلام علی نوح فی العالمین، سلام ہو نوح کے اوپر تمام جہان والوں میں، سلام ہو۔ اسی طرح آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آئے گا، سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم پر۔ اس طرح آئے گا، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر۔ اس طرح آگے آئے گا، سلام علی الیاسین، حضرت یاسین پر، الیاس پر، حضرت الیاس علیہ السلام پر سلام ہو۔ اللہ تعالیٰ سلام فرما رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ ہم بھی ان کے اوپر سلامتی نازل کرتے ہیں، تم بھی ان کے اوپر سلامتی نازل کرو، اس لیے کہ ان لوگوں نے بہت قربانیاں دی ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام بہت محنت کرتے ہیں، بڑے نامساعد حالات میں، مشکل حالات میں، کافروں کے جھمگٹے میں رہ کر وہ دین کی دعوت دیتے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے ہیں، لوگ ان کو اذیتیں پہنچاتے ہیں، لیکن وہ ڈٹے رہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت پر، اطاعت پر، اور اپنی طرف سے کسی بھی انسان پر ادنا سا ظلم نہیں ہونے دیتے۔ کمال تو یہ ہے، تمام انبیاء کرام علیہ السلام بڑی تواضع کی، بڑی عبدیت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور بڑی تکلیفیں اٹھاتے ہیں، لیکن مجال ہے جو تکبر آ جائے، مجال ہے جو کسی پر ظلم کر جائیں، مجال ہے کہ کسی کا حق مار جائیں، سب کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں اور پھر دین کی دعوت دیتے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کیا اور بڑی محبت سے ذکر کیا، ان کو سلام فرمایا، سلام علی ابراہیم، سلام علی الیاسین، سلام علی موسیٰ و ہارون، اور یہاں فرمایا سلام علی نوح فی العالمین۔ اب آگے جو آیت 75 ہے، اس میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کو اول الرسل کہا جاتا ہے کہ تمام پیغمبروں میں سب سے پہلے پیغمبر ہیں۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو تمام پیغمبروں میں سب سے پہلے پیغمبر تو حضرت آدم علیہ السلام ہیں، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو جب بھیجا گیا، اس وقت دنیا میں کوئی کافر نہیں تھا، بلکہ وہ تو اکیلے ہی تھے، پھر ان کی جب اولاد ہوئی سب کے سب مسلمان تھی، ان سے غلطیاں بھی ہوئی، بعض قابیل سے غلطی بھی ہوئی، لیکن بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد تھی سب مسلمان تھی۔ پہلے نبی جن کو کافروں کی طرف بھیجا گیا وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اول رسل بعثہ اللہ الی بنی آدم، کہ وہ پہلے رسول ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بنو آدم کی طرف بھیجا، یعنی کافروں کی طرف بھیجا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر سب سے پہلے کیا گیا۔ اب قرآن مجید نے جب ذکر شروع کیا تو فرمایا وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور نوح نے ہمیں پکارا اور ہم بہترین جواب دینے والے ہیں، ہم بہترین ان کی پکار کو سننے والے ہیں۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، نوح نے ہمیں پکارا، فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، تو ہم بہترین جواب دینے والے ہیں، ہم بہترین ان کی مدد کو پہنچنے والے ہیں۔ اب حضرت نوح علیہ السلام نے کب پکارا؟ 950 سال کے بعد، 950 سال مسلسل تبلیغ کرتے رہے، 950 سال، 950 کہنا آسان ہے، 950 سال بھی بہت مشکل ہے ہمارے ساتھ، 950 مہینے بھی مشکل ہوتا ہے تبلیغ کرنا، لیکن وہ 950 سال وہ تبلیغ کرتے رہے. فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا, 950 سال تبلیغ کرتے رہے مگر مَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيل. سورہ ہود میں آتا ہے بہت تھوڑے لوگ ہی مسلمان ہوئے, اور جو کافر تھے انہوں نے بہت ہی تکلیفیں پہنچائیں حضرت نوح علیہ السلام کو, اور یہ کہا کہ مجنون وزدوجر, پاگل ہے اور یہ اور وہ ہے, اور بڑی ان کو اذیتیں پہنچائی گئیں. لیکن حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے, صبر کرتے رہے, یہاں تک کہ بالکل تھک گئے, اور انہوں نے پھر ایک مرتبہ کہا انی مغلوب فانتصر, اے پروردگار میں مغلوب ہوں میری مدد فرما. جب 950 سال گزر گئے تو پھر اندازہ ہوا کہ اب ان کی قسمت میں ایمان نہیں ہے, تو کہا کہ انی مغلوب فانتصر, اے پروردگار میں مغلوب ہوں میری مدد فرما, اور یہ بھی بد دعا کر دی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. اے پروردگار اب ان کو تباہ کر دیجئے, کیونکہ کسی قیمت پر یہ ظلم کفر اور شرک سے باز آنے والے نہیں ہیں. جس 950 سال کے بعد انہوں نے پکارا اللہ کو انی مغلوب فانتصر, اللہ تعالی نے فوراً ان کی پکار پر لبیک کہا, یعنی ان کی جو دعا تھی اس کو فوراً قبول کیا. اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ, نوح نے ہمیں پکارا, یقیناً نوح نے ہمیں پکارا, فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ, تو ہم بہترین جواب دینے والے ہیں, بہترین قبول کرنے والے ہیں. مجیب کا مطلب ہے سوال کا جواب دینا, پکار کا جواب دینا, اور جو آدمی پکارے اس کی مدد کو پہنچنا. اسی لیے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا, ہم کو پکارا تھا نوح نے سو کیا خوب پہنچنے والے ہیں ہم پکار پر. انہوں نے پکارا, ہم پہنچ گئے مدد کے لیے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہمیں نوح نے پکارا, فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ, تو ہم ان کی پکار کا بہترین جواب دینے والے ہیں. وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ, اور ہم نے نوح کو اور ان کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے نجات عطا کی. وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ, اور ہم نے نجات دی نوح کو اور ان کے گھر والوں کو عظیم مصیبت سے. وہ عظیم مصیبت ایک تو 950 سال کی تھی, اوپر سے طوفان تھا, جو کشتی تھی اس کشتی کے اندر حضرت نوح علیہ السلام تھے, اور چاروں طرف طوفان ہی طوفان, اور لوگ اس میں غرق ہو رہے تھے. تو اس کو قرآن کہتا ہے وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ, اور ہم نے نوح کو اور ان کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے نجات ادا کی. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ, اور ہم نے ان کی اولاد ہی کو باقی رہنے والا بنا دیا. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ, اور ہم نے ان کی اولاد ہی کو باقی رہنے والا بنا دیا. اب یہ جو فرمایا کہ ہم نے ان کی اولاد ہی کو باقی رہنے والا بنا دیا, اس کی تفسیر میں اکثر مفسرین نے لکھا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تو وہ طوفان جو تھا وہ خطہ معمورہ کے سارے حصے میں آیا تھا, یعنی جہاں جہاں انسان آباد تھے, اور تمام انسان اس میں غرق ہو گئے, اور جو کشتی میں لوگ تھے ان سے بھی نسل نہیں چلی, صرف حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے نسل چلی ہے. چنانچہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹے تھے, ایک بیٹے کا نام سام تھا, ان کی اولاد سے عرب اور ایران کے لوگ ہیں, دوسرے بیٹے حام تھے, ان سے افریقی ممالک کے جو ہیں سارے لوگ وہ ان کی اولاد میں سے ہیں, تیسرے بیٹے یافس تھے, ان سے یہ روسی چینی اور یہ جو مشرق بعید کے لوگ ہیں وہ ساری ان کی نسل سے ہیں. تو اگر یہ تفسیر مان لی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی, نتیجہ نہ ہونے کے برابر نکلا. ما آمن معہ الا قلیل, بہت تھوڑے لوگ ہی مسلمان ہوئے, لیکن ان کی محنت کو اللہ تعالیٰ نے رائے گا نہیں فرمایا. اصل تو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت ہے. اور اس میں بڑا ایک سبق ہے کہ جب مبلغ داعی دین کا کام کرے تو اس کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کتنے لوگوں کو فائدہ ہوا، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کی قبولیت ہے یا نہیں ہے، میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق کام کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. اگر فرض کر لیجئے کہ قبول کرنے والے تھوڑے بھی ہیں، ما آمن معہ الا قلیل، تو کوئی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نوح علیہ السلام نعوذ باللہ ناکام ہو گئے تھے، تبلیغ میں ناکام ہو گئے تھے. نہیں، وہ کامیاب ہیں، کیونکہ ہدایت دینا نہ دینا یا نوح علیہ السلام کے قبضے میں نہیں تھا. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. نوح علیہ السلام کا جو کام تھا انہوں نے کیا. اب اس کے بعد وہ بھی محسوس کرتے تھے کہ ما آمن معہ الا قلیل، اسی لیے انہوں نے کہا رب انی مغلوب فانتصر، اور بدعا کر دی لا تذر الارض من الكافرین دیارا. لیکن اس کا اللہ تعالی نے دنیاوی صلہ بھی یہ عطا فرمایا کہ باقی تمام لوگوں کی نسل ختم ہو گئی، صرف نوح علیہ السلام کی نسل باقی ہے. بعض لوگ دنیا میں بڑی محنت کرتے ہیں، نیکی کا کام کرتے ہیں، وہ خود بھی محسوس کرتے ہیں کہ کچھ نہیں ہو رہا، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اگر قبول فرما لے ان کی محنت کو، ان کی نسلوں کو فائدہ ہو جاتا ہے. کہتے ہیں اگر نیک آدمی صحیح طریقے سے محنت کرے، سات نسلوں تک اس کا اثرات پہنچتے ہیں، سات نسلوں تک اس کی خیر و برکت باقی رہتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی اس دینی محنت کو قبول فرمایا، جو دیکھنے میں کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا، بہت کم فائدہ ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی محنت قبول فرمائی. اور یہاں فرمایا وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، یہ جو حسر کا کلمہ ہے، ہم نے ان کی اولاد ہی کو باقی رہنے والا بنا دیا، یعنی کوئی باقی نہیں رہا سوائے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کے. چنانچہ آگے جتنی نسلیں چلی ہیں اور اس وقت دنیا میں جتنے لوگ آباد ہیں، سب کے سب حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. آدم ثانی، یہ دوسرے آدم علیہ السلام تھے، کیونکہ انہی کی نسل سے پھر آگے باقی انسان چلے. تو قرآن کہتا ہے وجعلنا ذریته هم الباقین، اور نوح علیہ السلام کی اولاد ہی کو ہم نے باقی رہنے والا بنا دیا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے آنے والے لوگوں میں ان کا ذکر خیر چھوڑ دیا، ہم نے آنے والے لوگوں میں ان کا ذکر خیر چھوڑ دیا. ترکنا کا جو مفعول ہے وہ یہاں محذوف ہے. کیا چھوڑا؟ ترکنا علیہ فی الاخرین، ترکنا کا مفعول معذوف ہے، لیکن مراد ذکر الخیر، کہ ہم نے خیر کا ذکر چھوڑ دیا. چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک جو بھی کوئی آدمی حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے، کہتا ہے علیہ السلام، یہودی کیا، عیسائی کیا، اور مسلمان کیا، جتنے آسمانی مذاہب ہیں، اس کے بعد جب بھی حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آئے گا تو کیا کہا جائے گا؟ علیہ السلام. کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کو تمام پیغمبر مانتے چلے آئے، اور تمام آسمانی مذاہب ان کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے آنے والے لوگوں میں ان کا ذکر خیر چھوڑ دیا. سلام علی نوح فی العالمین، سلامتی ہو نوح پر، سلامتی ہو نوح پر تمام جہان والوں میں. اب تمام جہان والوں سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین نے لکھا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ملائکہ بھی ان کے اوپر سلام بھیجتے ہیں، مسلمان بھی ان کے اوپر سلام بھیجتے ہیں، جو غیر مسلم کتابی ہیں وہ بھی ان کے اوپر سلام بھیجتے ہیں، جنات بھی ان کے اوپر سلام بھیجتے ہیں. سلام علی نوح فی العالمین، ان کی خدمت اللہ تعالیٰ نے ایسی قبول فرمائی، ایسی قبول فرمائی کہ جب تک قیامت باقی ہے اور جب تک دنیا میں اللہ اللہ کہنے والا کوئی ہے، سب ہی حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر خیر کرتے. اگلی بات یہ سمجھیے کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ، یہ دو جملے ہیں. بعضوں نے دونوں کو اکٹھا کیا ہے، بعضوں نے علیحدہ علیحدہ کیا ہے. اگر علیحدہ علیحدہ کریں گے تو اس صورت میں یہ مفہوم یہ ہوگا کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے آنے والے لوگوں میں حضرت نوح علیہ السلام پر ذکر خیر چھوڑ دیا. اور آگے سلام علی نوح فی العالمین، یہ اللہ تعالی کی طرف سے کلام ہوگا، سلامتی ہو نوح پر تمام جہان والوں میں. تو ترکنا علی فی الاخرین علیحدہ ہے اور سلام علی نوح فی العالمین علیحدہ ہے. لیکن بعض مفسرین نے یہ بھی کہا کہ وترکنا علیہ فی الاخرین میں جو مفعول ہے وہ یہ ہے کہ سلام علی نوح فی العالمین، کہ آنے والے لوگوں میں ہم نے یہ جملہ چھوڑ دیا قیامت تک کہ سلام علی نوح فی العالمین، سلامتی ہو نوح پر تمام جہان والوں میں. تو تھوڑا سا یہ مفہوم میں فرق ہوتا ہے کہ وترکنا علیہ فی الاخرین اگر علیحدہ جملہ ہو تو سلام علی نوح فی العالمین یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہوگا کلام، اور اگر سلام علیہ سلام علی نوح فی العالمین کو ترکنا کے مفعول کے طور پر ذکر کیا جائے تو صورت میں یہ لوگوں کا کلام ہوگا. لیکن ظاہر ہے کہ لوگوں کے دل میں جو اللہ نے ڈالا کہ نوح کا جب بھی ذکر آئے فوراً کو علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام، اللہ تعالیٰ ہی کے کہنے سے تو ہے یہ. چنانچہ سلام علی نوح فی العالمین، سلامتی ہو نوح پر تمام جہان والوں میں. آگے قرآن کہتا ہے انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اچھا کام کرنے والوں کو اسی طریقے سے بدلہ دیتے ہیں. انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم اسی طریقے سے بدلہ دیتے ہیں اچھا کام کرنے والوں کو. پھر وہی بات جو ابھی میں نے عرض کی کہ دیکھنے میں حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ اس وقت بظاہر اتنی مفید نہیں ہوئی، اتنی مؤثر نہیں ہوئی، بہت کم ہی لوگ مسلمان ہوئے. لیکن اصل بات ظاہری نتائج نہیں ہے، اصل چیز جو ہے وہ قبولیت عند اللہ ہے، کہ اللہ کے ہاں وہ محنت قبول ہے یا نہیں ہے، چاہے ظاہری طور پر اس کے نتائج ظاہر ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ محنت قبول ہے تو نوح بھی باقی، ان کی اولاد بھی باقی، اور ان پر سلام بھی قیامت تک کے لیے باقی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طریقے سے اچھا کام کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک نوح ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک نوح ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. اور یہ بھی قرآن مجید کا عجیب طریقہ ہے کہ جب وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعریف کرتا ہے تو ان سے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑا اچھا بندہ تھا، نعم العبد انہ اواب. آگے سورہ سعد میں آئے گا کتنا اچھا بندہ تھا. اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام، اللہ اپنے بندے کو لے گیا. انہ من عبادنا المؤمنین، نو جو ہے وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. اسی لیے ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ تمام تصوف کے مقامات میں سب سے اونچا مقام مقام عبدیت ہے، کہ آدمی بندہ بن جائے اللہ کا. جب بندہ بن جاتا ہے تکبر بڑائی اپنے اندر سے نکال لیتا ہے، اللہ کی بڑائی کو اور کبریائی کو اور اللہ تعالی کی عظمت کو اپنے دل میں بٹھا لیتا ہے، بہترین بندہ بن جاتا ہے. جب بندہ بن جاتا ہے اللہ تعالی اسے بھی قبول فرماتے ہیں، اس کی نسلوں کو بھی قبول فرماتے ہیں، اس کے کام کو بھی قبول فرماتے ہیں، اور اس کے جو اثرات ہیں قیامت تک باقی رہتے ہیں. اس کو فرمایا کہ انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم اچھا کام کرنے والوں کو اسی طریقے سے بندہ دیتے، اسی طریقے سے بدلہ دیتے ہیں. انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک نو ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. آگے قرآن کہتا ہے ثم اغرقنا الآخرین، پھر دوسرے لوگوں کو ہم نے غرق کر دیا. حضرت نوح علیہ السلام کو تو محفوظ رکھا گیا، ان کے ساتھ تھوڑے سے مسلمان تھے وہ بھی محفوظ رہے، مگر باقی جتنے لوگ تھے کافر ان سب کو غرق کر دیا ہم نے. ثم اغرقنا الآخرین، پھر ہم نے باقی لوگوں کو غرق کر دیا. وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لابراهيم، اور بے شک حضرت نوح علیہ السلام کے گھروں میں سے حضرت ابراہیم بھی تھے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے جو نسل آگے چلی اس میں سے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے. اب آگے جو آیات آئیں گی ان میں سارا ذکر ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، اور اس قربانی کا بھی ذکر ہوگا کہ خواب میں دیکھا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی قربانی پر آمادہ ہو گئے. یہ سارا ذکر آگے آئے گا. یہاں تک کا ترجمہ پھر سے سن لیجئے. اَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا اَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ، کیا وہ مہمانداری زیادہ بہتر تھی یا زقوم کا درخت؟ اِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ، ہم نے اس زقوم کے درخت کو ظالموں کے لیے بلا بنا دیا ہے. اِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ، یہ ایک درخت ہے جو جہنم کی جڑ میں نکلتا ہے. طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ، اس کے شگوفے ایسے جیسا کہ شیاطین کے سر. فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ. یہاں ایک بات مجھے یاد آ گئی، حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمتہ اللہ علیہ کی، انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ اگر کوئی کہے کہ قرآن مجید میں آ رہا ہے کہ اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیاطین کے سر، تو کوئی کہے جی ہم نے تو شیطان کا سر دیکھا ہی نہیں. تو جواب یہ ہے کہ یہ محاورے ہوتے ہیں، اور محاورے میں اسی طرح کے جملے بولے جاتے ہیں. اس کی مثال حضرت نے بڑی شاندار دی ہے. اگر کوئی چیز ہو آپ فرض کرو کسی کے اندر سے نکال لیں، وہ نکلتی چلی جا رہی ہے، آپ کھینچتے جا رہے ہیں وہ نکلتی جا رہی، آپ کہتے یار یہ تو شیطان کی آنت ہے. یہ اردو کا محاورہ ہے. اگر کوئی چیز بہت لمبی ہوتی چلی جائے تو اردو میں کیا بولتے ہیں؟ یہ تو شیطان کی آنت ہے، شیطان کی آنت کی طرح ہے، لمبی ہوتی جا رہی ہے. حالانکہ شیطان کی آنت کسی نے دیکھی آج تک؟ لیکن یہ محاورہ ہوتا ہے، شیطان کی آنت، شیطان کا سر. اور اسی طرح کہتے ہیں یار بالکل ایسے شیطان جیسا ہوتا. کسی آدمی کو آپ کہتے ہیں بڑی خوفناک شکل بنا رکھی تھی جیسے شیطان ہوتا. تو محاورے ہوتے ہیں شیطان کی آنت، شیطان کا سر. اور یہ بھی اس وقت ہے جب شیاطین سے شیطان مراد لیا جائے، ورنہ ایک دوسری تفسیر ہم نے آپ کو بتائی کہ اس سے سانپ بھی مراد لیے گئے ہیں. بہرحال فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، اور بے شک یہ کافر اس درخت سے کھانے والے ہیں، پھر اسی درخت سے پیٹ بھرنے والے ہیں. ثم ان لهم علیہا لشوبا من حمیم، پھر ان کے لیے اس درخت کے اوپر ملونی ہوگی کرم پانے کی. ثم ان مرجعهم لیل الجحیم، پھر ان کا لوٹنا ہوگا جہنم کی طرف. انہم الفوا آباءهم ضالین، بے شک انہوں نے اپنے آبا و اجداد کو گمراہ پایا. فہم علی آثارہم یہرعون، تو وہ اپنے آبا و اجداد کے نقش قدم پر لپکے جا رہے ہیں. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، اور ان سے پہلے اکثر پہلے لوگ گمراہ ہو چکے ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، اور ہم نے ان میں ڈرانے والوں کو بھیجا تھا. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، تو آپ دیکھیے کہ جن لوگوں کو ڈرایا گیا ان کا کیا انجام ہوا. إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، ہاں مگر اللہ کے جو بندے چنے ہوئے تھے. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور نوح نے ہمیں پکارا، ہم ان کی پکار کو خوب پہنچنے والے تھے، بہترین پہنچنے والے تھے. وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے نجات عطا کی. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ان کی اولاد ہی کو ہم نے باقی رہنے والا بنا دیا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور آنے والے لوگوں میں ان کا ذکر خیر ہم نے چھوڑ دیا. سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ، سلامتی ہو نوح پر تمام جہان والوں میں. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طریقے سے اچھا کام کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، بے شک نوح ہمارے مؤمن بندوں میں سے تھے. ثم اغرقنا الاخرين، پھر باقی لوگوں کو ہم نے ڈبو دیا. وان من شيعته لابراهيم، اور بے شک ہاتنو علیہ السلام کے گروہ میں سے ابراہیم علیہ السلام بھی تھے جن کا ذکر آگے آیات میں آئے گا. واللہ سبحانہ وتعالی. دعا کر لیجئے. اور دعا سے پہلے یہ اعلان ہے کہ اگلا جو ہفتے کا دن آ رہا ہے اس میں میں سفر میں ہوں گا, تو اس لیے حاضری نہیں ہو سکے گی. تو اگلے ہفتے کے دن یعنی غالباً 25 نومبر ہوگی, تو درس قرآن 25 نومبر کو نہیں ہوگا. اس کے بعد کا جو ہفتہ آئے گا زندگی رہی, سفر سے واپس آئے تو پھر دوبارہ انشاءاللہ شروع کریں گے. دعا کر لیجیے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابہ اجمعین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین. ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے, گھروں سے نکلنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے, ہمیں قرآن کا خادم بنا دیجئے, دعوت دینے والا بنا دیجئے, انبیاء کرام السلام کا پیروکار بنا دیجئے. یا اللہ یا ارحم الراحمین, ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا بنا دیجئے, قرآن مجید میں غور و فکر کرنے والا بنا دیجئے, قرآن مجید کو تھامنے والا بنا دیجئے, قرآن مجید پر عمل کرنے والا بنا دیجئے, ہمیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ میں شامل فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں قرآن سیکھنے اور سکھانے کے لیے قبول فرما لیجئے. یا اللہ اس قرآن کے انوار سے ہمیں منور فرما دیجئے. اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم انس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وآناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. يا الله يا ارحم الراحمين, اپنی رحمت کاملہ سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے, اس قرآن حکیم کی برکت سے, یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں کو معاف فرما, ہمیں اچھی زندگی عطا فرما, پاکیزہ زندگی عطا فرما, ستھری زندگی عطا فرما. یا اللہ ہماری تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما, ہماری دنیا بھی اچھی فرما, آخرت بھی اچھی فرما. یا اللہ ہمیں رزق حلال بابرکت عطا فرما, ہم میں جو مقروض ہیں انہیں قرضے سے نجات عطا فرما, جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے. یا اللہ جن کے گھر ٹوٹے ہوئے ان کے گھروں کو جوڑ دیجئے. یا اللہ جن گھروں میں اولاد ہیں, یا اللہ انہیں صالح اولاد عطا فرما دیجئے, اپنے فضل و کرم سے صالح اولاد عطا فرما دیجئے, اپنے فضل و کرم سے صالح اولاد عطا فرما دیجئے. یا اللہ جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما, جن کے رشتے نہیں ہوئے اچھے رشتے عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو علم نافع, عمل صالح اور رزق واسع عطا فرما. اللهم انا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.